ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایصال ثواب کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمارے تمام سلسلے کے مشائخ کو، خصوصاً ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق الله. ابھی جس طرح سے ایصال ثواب کیا گیا ہے یہی طریقہ مسنون ہے۔ ایصال ثواب بہت آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا دل چاہے مجھے ایصال کرنے کا تو اس کے لیے کوئی اجتماع نہ کرنا، کسی اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، بلاوے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر بھیج دینا، اول آخر درود شریف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن جتنا ہے، تو ایک ختم قرآن کا ثواب پہنچ گیا اور سورہ فاتحہ کا ثواب الگ پہنچا اور درود شریف کا ثواب الگ پہنچا، تو شاید دو تین منٹ لگے اور جو ہے الحمدللہ مسنون طریقے سے ایصال ہو گیا۔ اور یہی سنت کی خوبی بھی ہے کہ کم وقت میں نفع زیادہ، اور بدعت جو ہے وہ یہی ہے کہ شور شراب اور ہنگامہ تو زیادہ ہوتا ہے، اخراجات تو زیادہ ہوتے ہیں، دکھاوا تو زیادہ ہوتا ہے، اور ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا نیکی جو ہوتی ہے، نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کرا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اس نے کر لیا، خطا ہو گئی، بعد میں پشیمانی ہوئی، پریشانی ہوئی، نادم ہوا، استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ صدق دل سے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی کا حق دبایا تو اس حق کو ادا کرے، اور جو اللہ کے حقوق باقی ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، لیکن وقت پہ نہ کرنے کا جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب شیطان نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو میں نے اتنی محنت کی اور نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پاک، اس کا تو معاملہ صاف ہو گیا، تو میری محنت تو اکارت چلی گئی، میں نے اتنی محنت کی اس سے گناہ کرانے میں. تو کہتا ہے کہ پھر میں نے بدعات ایجاد کی کہ یہ ان بدعات کو دین سمجھ کے کرتا رہا اور ملا ملایا کچھ بھی نہیں اسے. بدعات کو دین سمجھ کے کرتا رہا, اس کو میں نے بدعات میں لگا دیا. اب جب بدعات کو یہ غلط ہی نہیں سمجھے گا, برائی نہیں سمجھا اس نے, تو توبہ کیا کرے گا اس سے؟ گناہ کو تو توبہ ہے نا, جیسے آیا نا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. وجہ سنا اس طرح سے کہ زنا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, کوئی آدمی کسی بھی زنا کے کسی بھی حصے میں فعل میں مبتلا ہوتا ہے, کسی بھی طور پر دیکھنا بھی زنا ہے, گفتگو کرنا بھی زنا ہے, کان لگانا شہوت کی نگاہ سے غیر محارم کی آواز کو لذت لے کے سننا کان کا زنا ہے, ہاتھ لگانا چھونا ہاتھ کا زنا ہے. تو اس طرح سے یہ سارے زنا کے درجات. تو زنا کو آدمی برا سمجھتا ہے, اگر کسی سے یہ غلطی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. لیکن عموماً غیبت کو سمجھتا کوئی بات ہی نہیں ہے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. ایک مفہوم اس لیے بھی ہے کہ اس طور پر بھی فرمایا کہ یہ اس کو تو گناہ سمجھا اس نے, تو اس سے نادم ہوا, توبہ کی, تلافی کی, اور یہاں کبیرہ گناہ ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا فرمایا. ایسی مثال ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اس نے, کہ جس کی غیبت کی ہے, بہت ہی شدت سے اس پہ نکیر آئی ہے, گناہ کبیرہ ہے, تو گناہ کبیرہ کو ہلکا لے رہا ہے, تو کیا ہوگا, توبہ نہیں کی, توبہ نہیں کی, اس کے ذمہ رہ گیا تو پکڑ کا اندیشہ ہو گیا. تو اس طرح سے فرمایا کہ بدعت کو کیا کیا اس نے, اس نے دکھایا دین, دین بنا کے دکھا دیا. اب جب وہ اس کو دین سمجھ رہا ہے تو اس کو کیا سمجھے گا, برائی کیا سمجھے گا اس کی؟ جیسے حکمہ نے کہا کہ ہر مرض کا علاج ہے سوائے اس مرض کے جس کو یہ آدمی بیماری نہ سمجھے. بیماری پل رہی ہے اندر اور اس نے توجہ نہیں دی سکا, بیماری نہیں مجھے, اندر پل رہی ہے نا, تو علاج خان علاج نہیں کرایا. جب علاج نہیں کرایا تو ظاہر سی بات ہے ہلاکت ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھنا, برائی کو برائی سمجھنا, بدعات سنت کے مخالف جو چیز ہے وہ بدعت ہے. بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دین کے نام پہ کیا جائے اور حضور کی اس سے ثابت نہیں, اس وجہ سے ثابت نہیں. تو آج اشارے ثواب کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی افراد و تفرید, بڑی افراد. ایک طبقہ تو ایسا پیدا ہو چلا ہے کہ جو اشارے ثواب کو مانتا ہی نہیں, چلو خیر سے چھٹی ہوئی, مر گیا, کہتا بس وہ مر گیا, جو مر گیا, جو اپنا کر کے گیا تھا بس وہی لے گیا, اب کچھ نہیں ملنے کا اس کو. یہ جو تم پڑھتے ہو لا الہ کلمہ اور استغفار اور جو بھی پڑھ رہے ہو سب فضول ہے بھائی, یہ نہیں پہنچتا اس کو. ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے اس وقت معاشرے میں. یہ جو افراد و تفرید کا لفظ میں نے استعمال کیا, افراد اور تفرید, تفرید کہتے ہیں کم کرنے کو, افراد کہتے ہیں بڑھا دینے کو. اور دوسرا طبقہ ہے کہ وہ اس نے اتنا بڑھایا کہ اس میں قیود لگا دی کہ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا یہ مردے کو پہنچے گا ہی نہیں, اور کسی کو کھانا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ کھانا سامنے رکھ کر کے اس پہ میں اتنا قرآن شریف نہیں پڑھ لوں گا کوئی کھانا نہیں کھائے گا, اس کو ممنوع ہے. اور یہ اس وقت نہیں پہنچے گا جب تک کہ میں اتنا کچھ پڑھوں گا نہیں. یہ بھی مصیبت میں ڈال دیا انہوں نے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہے جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا آسان. مالی بدنی, مالی عیسال بدنی عیسال جانی عیسال. جانی عیسال یہی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, نفل پڑھ لی, نفل پڑھ کے بخش دیا چلا گیا. اور مالی عیسال کچھ جو بھی رقم ہے مثلا ہدیہ ہم نے دے دیا کسی فقیر کو مسکین کو, دعا کر لی کہ اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے اور آپ کے طفیل میں میرے فلاں کو فلاں کو فلاں کو اور حضور کی پوری امت کو پہنچا دیجیے. ہے نا, بعضوں کو بازے جو ہیں وہ ابھی مجھے کسی نے سنایا کہ وہ ایک خاتون ہے تو ان کے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا پھل بہت پسند تھا, ان کا انتقال ہو گیا بیٹے کا, تو وہ جب بیٹا یاد آتا ہے یا کبھی خواب میں دیکھ لیا تو وہ اترتی ہیں اپنے گھر سے باہر آتی ہیں اور وہی والا پھل خریدتی ہیں جو بیٹے کو پسند تھا اور وہ پھل کسی کو صدقہ کرتی ہیں. تو بھئی ایسی قیود نہیں ہے اس سارے ثواب میں, ایسی قیود نہیں ہے. اس سے تو یہ تاثر ملا کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہی ہیں کہ یہی پھل میرے بیٹے کو پہنچے گا. تو اس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کیسے عجیب طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھو بھائی, اگر تو تمہارا جو عزیز دوست جو بھی انتقال کر گیا, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جنتی ہے تو وہاں کے پھل یہاں سے پتہ نہیں کتنے گنا اعلی ہے بھائی. اس کے لیے تو یہ پھل جو ہیں کسی کھاتے میں نہیں ہے, کسی گنتی میں نہیں ہے, ہے نا بھائی. اور یہی سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا ہے, کسی نے سوال کیا کہ یہ جو پھول چڑھاتے ہیں ہم قبروں پہ, تو حضرت فرما بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, حضور سے صحابہ سے کوئی ثابت نہیں ہے پھول کا چڑھانا اور اس طرح چادر چڑھانا یہ کرنا. اور پھر حضرت نے اس کو اسی طرح سے عقلی دلیل کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو بھائی, تمہارے جو فلاں صاحب ہیں, یہ دادا ہیں نانا ہیں جو بھی والد ہیں جو بھی ہیں, تم ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو, یہ جنتی ہیں؟ کہا ہاں جی بالکل, ہم تو یقین رکھتے ہیں ہمارے یہ جب جنتی ہیں, بہت نیک تھے صالح تھے. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی 100 روپے تولا والا عطر سونگتا ہو, تم اس کو 4 آنے تولا والا عطر اگر سنگھاؤ تو اس کے لیے وہ خوشبو ہوگی کہ بدبو ہوگی؟ کہاں 100 روپے تولا والا, اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, مطلب مثال دے رہا ہوں, اس زمانے میں 100 روپے تولا کا عطر اور 4 آنے, زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا. تو فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی ہے نا, تم نے یقین کر لیا, یہ جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں, جنت کی پھول, جنت کی عطر وغیرہ وغیرہ, وہاں ان کو یہ وہ سنگھایا جا رہا ہے اور تم ان کو 4 آنے والا عطر ناک میں گھسڑ رہے ہو, تو ان کے ساتھ تم بھلائی کر رہے ہو, ان کے ساتھ تم نیکی کر رہے ہو, وہ تو سونگ رہے ہیں پتہ نہیں کس کوالٹی کا عطر اور تم کہہ رہے ہو نہیں نہیں آپ یہ سونگے. مثلا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوشبو اندر جاتی ہے, اگر یہ خوشبو تمہاری نگاہ میں اندر جاتی ہے, اور اگر اندر جاتی نہیں ہے تو پھر خود ہی سوچ لو اس عبث کام کا فائدہ کیا. بجائے تم یہ زمین پہ پھول پھیلانے کے تم یہ اتنے پیسے کسی غریب فقیر کو صدقہ کرو, کسی محتاج کو دو, اور اپنے اس مرے ہوئے آدمی کی مرحوم کی کوئی صالح ثواب کرو. یہ تھے حکیم الامت. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سنت سیدھی سیدھی چیزیں ہیں لیکن نجات, کامیابی, سنت ہی میں ہے. سنت کیا ہے؟ کامیابی کی کا ضامن ہے، نجات کا ضامن ہے. اور سنت سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ گمراہی یا فسق ہے. اگر نیکی بھی ہے، سنت سے ہٹی بھی ہے، اس کے کوئی دام نہیں ہے. مثلا نماز، ایک آدمی مسنون طریقہ کیا ہے بھائی، قبلہ رو ہو، جو شرائط ہیں پاکی کے وہ، نماز کے جو ارکان ہیں وہ پورا کرے، ہے نا. ایک آدمی کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے آ کر کے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد تحیات میں بیٹھ جاتا ہے، پھر رکوع کر لیتا ہے، پھر آخر میں قیام کر لیتا ہے. اب بولو کیسی ہوئی نماز؟ اور 100 رکعتیں پڑھ لی اس طرح سے. بھائی ایک آدمی آیا، اس نے سارے ارکان تو ویسے کیے جیسے نماز کے ہوتے ہیں، ترتیب سے، اس نے تو بلا ترتیب کیے تھے نا، اس نے ترتیب سے کیے، لیکن کیا کیا کہ قبلہ ادھر کے بجائے جدھر قبلہ ہے اس کے الٹے الٹے سے نماز پڑھ رہا ہے. بولیے کیا ملا اسے؟ اور 100 رکعت پڑھ لی نا. پھر تو نیکی پڑھا اس نے، اس میں وہی قرآن مجید تسبیح وہی پڑھی، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، التحیات، درود شریف سب پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ملا بھائی؟ بولو بھائی، کچھ بھی نہیں ملا. ضائع ہوگی. کیوں ضائع ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں. جو نماز کی ترتیب ہے، قیام پہلے ہے نا، پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر التحیات، جو مسنون طریقہ ہے قبلہ رو ہونا، اس طریقے سے ہٹ گیا تو یہ عمل اس کا مردود ہو گیا، ہے نا. اور 2 رکعت پڑھتا، سنت کے مطابق پڑھتا، تو کیا ہوتا؟ مقبول ہوتا. ایک آدمی نے حلال کمایا، محنت کی، ہر طرح سے خیال رکھا، ناجائز شامل نہ ہو جائے، مشتبہ شامل نہ ہو جائے، اور جا کر کے بکرا لے کے آیا. کمائی حلال ہے، بکرے کی بھی ساری شرائط قربانی کی پوری ہو رہی ہیں، 2 دانت کا ہے، عمر پوری ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اور کیا کیا؟ لا کے اس کے پیٹ میں چھری چلا دی، پیٹ پہ. بتلائیے اب یہ قربانی کیا ہوئی؟ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کیوں خراب ہو گئی؟ بھائی اس کو مر تو گیا، وہ ذبح کرنے میں بھی مرتا ہے، اس میں بھی جان نکل گئی اس کی. آپ علیہ السلام السلام کے طریقے پر نہیں. آپ علیہ السلام السلام کا طریقہ قبلہ رو لٹاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، گردن پہ چھری پھیرو، یہ ہے قبولیت کا طریقہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کے کیا گیا، ضائع ہو گیا. حالانکہ پیسہ حلال تھا، جانور کی شرائط بھی پوری تھی، لیکن اللہ کیا قبول نہیں ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں میرے نبی نے جس طرح سے کر کے دکھایا تمہیں، مجھے وہ کر کے لاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. ایک اللہ والے وہ اس فکر میں تھے کہ بھائی حدیث شریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے اس کی وہ نکالو، حکم نکالو اس کا، کہ اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے. علماء کرام بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، آپ کی ارشادات قرآن مجید کے بعد جو درجہ ہے وہ آپ کے ارشادات کا ہے. تو اس کا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے آتے ہیں اور مزید آئیں گے آگے، اللہ بچائے. ایک فتنہ یہ بھی ہے بہت سے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں بس، حالانکہ بالکل ظلم ہے یہ. قرآن مجید جو قرآن مجید ہے یہ تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر خدا نہ خواستہ حدیث شریف کو بیچ سے نکال دو گے تو تم یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ یہ قرآن مجید وہی قرآن مجید ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اتنی موٹی سی بات ہے لیکن اگر اللہ عقل مار دے کسی کی تو اس کا پھر کیا علاج ہے نا. تو ان بزرگ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پورا قرآن مجید، کہ میں حدیث شریف کو ڈھونڈوں، حدیث شریف کے حکم کو اللہ کے کلام سے. ایک مرتبہ پڑھ گیا، دوسری دفعہ پڑھ گیا پورا قرآن، تیسری دفعہ پڑھی، اور جب یہاں پہنچے یہی والی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کہ جو اللہ کے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں، جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، چلا اٹھے، یہی ہے وہ آیت. اللہ نے تصدیق کر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ارشادات کی. فرمانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی جو دیں لے لو، تو اس میں سب کچھ آ گیا، آپ کا قول بھی آ گیا، آپ کا فعل بھی آ گیا، ہے نا. بہت سارے قولی احادیث ہیں، بہت سارے فعلی احادیث ہیں. آپ نے جو کیا وہ امت کے لیے حجت بن گیا، امت کے لیے ایک رائے عمل بن گیا، اور جس کا واضح ارشاد فرمایا وہ تو ہے ہی ہے، عمل بھی ہے قول بھی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اللہ کے کلام میں کہ میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کو لے لو. اور جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی علیہ السلام، قل جہاں پہ آتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب فرما دیجیے. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں. کون نہیں چاہتا؟ کہتے ہیں اللہ ہم سے اللہ کی محبت مل جائے ہمیں، دعا کرتے ہیں نا، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اتنی محبت دے دیجئے، سب سے بڑھ کر دے دیجئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسری جگہ فرمایا اللہ کے مقبولین، اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں اشد. تو اللہ ہی اس کا آگے طریقہ بھی بتلا رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس لیے کہ تم کیا محبت کرو گے اللہ سے میاں، تم کیا اللہ کا راستہ قطع کرو گے، تم کیا اللہ کا راستہ طے کرو گے. یہ پدی کا شوربہ، اپنا قد و قامت تو دیکھو، اپنی عقل تو دیکھو، اپنا شعور تو دیکھو، اپنی عبادات تو دیکھو. اللہ چاہیں گے تو کرو گے، ہے نا. اللہ جز فرمائیں گے تو جز ہوگے، اللہ کھینچیں گے تو کھینچو گے، اللہ قطع کرائیں گے تو قطع ہوگا، ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے، تو آگے حل دے دیا، فتبعونی، کیا کرو، میری اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے، تم سے محبت فرمانے لگیں گے. آسان طریقہ کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کر لو. فتبعونی، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. ہمارے پیارے شیخ عارف اللہ شیخ العرب العجم کتنی پیاری مثال سے سمجھایا، بار بار اس کا اعادہ یہاں کرتے ہیں، ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے دل میں اتار دے، ہے نا. کہ ایک آدمی نے جو ہے درزی کو کپڑا دے کے آیا، قیمتی کپڑا تھا، اور ایک ناپ دے دیا اپنا، دیکھو بھائی یہ ناپ ہے میرا، بس اس جیسا سی دینا. جب کپڑا لینے کے لیے گیا تو اس نے ہر چیز بڑی بڑی کر دی، لمبائی بھی بڑھا دی، آستین بھی چوڑی کر دی، یہ بیچ والا حصہ بھی بڑا کر دیا. کہا بھائی یہ کیا یار، میں تو تم کو ناپ دیا تھا، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. پیمائش میں اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناپا کچھ تھا لکھا کچھ. یہاں تو تم کو ناپ میں نے دے دیا اپنا اور تم نے پھر غلطی کری. کہا میں بہت ہی آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا کپڑا بڑا قیمتی تھا، میرا یہ دل چاہا کہ آدھا میٹر بچ رہا ہے، ابھی آدھا میٹر بچ کے ضائع ہو جائے گا. میں نے کہا یہ آپ کے کپڑے میں لگ جائے، دامن تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تھوڑا پیٹ چوڑا ہو جائے، تھوڑا آستین بڑی ہو جائے، لیکن آپ کے کپڑے میں لگا رہے گا، اتنا قیمتی کپڑا. اب آپ بتائیں اس کا یہ فیل صحیح ہے؟ بس ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہمیں دے دیا کہ یہ نمونہ ہے، بس ایسے بن جاؤ. کپڑے میں مجھے یاد آیا میرے والد صاحب اللہ غریب رحمت فرمائے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک درزی جو ہے وہ چور مشہور تھا، کہ یہ چوری میں جو ہے فنکار رہی. بادشاہ تک اطلاع پہنچی اور لیکن تھا بڑا ماہر کپڑے سینے میں. تو اس نے کہا آپ نے وزیر سے، دیکھو بھائی ایسا آدمی چاہیے، میرا کپڑا بڑا قیمتی ہے، بیٹے کے لیے سلوا رہا ہوں، شہزادے کے لیے، تو ایسا سیے کہ بس جو دیکھے کہے واہ کیا کپڑا. اور کپڑا بھی جو ہے نہ معلوم کتنے قیمت کا. کہا حضور ایک آدمی ہے لیکن وہ ہے بڑا چور، چرا لیتا ہے کپڑا. کہہ رہے میرے پاس سے کپڑا چرا لے گا، میں بادشاہ، میرا کپڑا چرائے گا وہ. اس نے کہا ہاں یہ تو مجھے غلطی ہو گئی بولتے ہوئے. کہا نہیں نہیں وہ نہیں، انشاءاللہ آپ، میں لے کے آتا ہوں اس کو. لایا اس کو. بادشاہ نے کہا دیکھو تمہیں یہاں میرے محل میں بیٹھ کے سینا ہے، یہ فلاں کمرہ ہے اور یہاں بیٹھ کے سینا ہے کپڑا، تم تیار ہو اس کے لیے؟ کہا جی حضور بالکل تیار ہوں میں. بٹھا دیا، کپڑا کاٹنے وٹنے لگا. اتنے میں اس کا بچہ آیا، کہتا ہے ابا ابا اما بلا رہی. اس نے کہا ارے دیکھتا نہیں ہے بادشاہ کے کپڑا سی رہا ہوں، چل لے ادھر سے. چلا گیا، تھوڑی دیر میں پھر آ گیا، ابا ابا اما بلا رہی ہے. پھر ایک ڈانٹ دی، پھر تیسری دفعہ آ گیا تھوڑی دیر بعد، ابا ابا اما بلا رہی. اٹھایا جوتا، مارا کھینچ، چلا گیا. اس کے بعد جو ہے کپڑا سل گیا، بادشاہ کو نے دیکھا، واہ ماشاء اللہ پسند آ گیا، چلو بھائی اتنے پیسے جو مزدوری طے ہوئی تھی کچھ انعام بھی. اگلے روز اس کا بچہ، درزی کا بچہ، وہی کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، شہزادے کا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے. اطلاع پہنچ گئی، حاضر کیا گیا، بلاؤ. ہاں بھائی یہ کیا ہوا، تم کہاں سے لائے کپڑا؟ کہا حضور جان کے امان. ہاں ٹھیک ہے چلو امان. کہا حضور یہ آپ ہی کا وہ ہے، عطا کردہ ہے. کیسے بھائی؟ تو کیسے یہاں سے لے گیا؟ یہاں تو نگرانی مقرر تھا، تجھے سامنے تو ایک نگرانی بٹھایا تھا اور یہاں ہمارے محل میں تو نے کپڑا سیا ہے، تو پھر تو نے کیسے چوری کر لی؟ کہا حضور وہ جوتے کا کمال ہے. فرمایا کہ بھائی اللہ کا خوف جب دل میں ہو وہ ایمانداری کر سکتا ہے، باقی چاہے ڈنڈا لگا لو، کیمرے لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو، جب تک دل میں چوری ہے وہ چوری کر کے رہے گا آدمی. بس ایک ہی چیز ہے جو وہ کرتی ہے، وہ اللہ جل شانہ کا استظہار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دوں گا؟ چوری کا مال پیٹ میں ڈالوں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، تو آگ ڈال رہا ہوں اپنے پیٹ میں. یہ استظہار کبھی ہو جائے تو پھر آدمی پرائے مال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، آگے بڑھ جائے گا، جتنا بھی دیکھے گا. ایسے واقعات آتے رہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیتے ہیں، تو وہ خیر بارش پہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن، اس کی جو ہے وہ جو جتنا اس طریقے پہ آ جائے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی پسندیدہ، اتنا ہی محبوب، اتنا ہی. ایک مٹھی داڑھی واجب ہے تینوں طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی داڑھی رکھی اور نیچے سے ایسے کاٹ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول، اتباع سنت میں کمال حاصل تھا، اس حد تک کہ حج کے سفر میں ایک جگہ آپ علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، تو انہوں نے جب اپنا سفر کیا تو وہاں پر اپنی سواری سے اترے اور جا کے اسی جگہ بیٹھ گئے اور چلے آئے اور بتلایا کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں یہاں پر پیشاب کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے نہ پیشاب کی حاجت نہ میں نے پیشاب کیا، لیکن میرے آقا نے اس جگہ اپنے سفر میں پیشاب کیا تھا، تو میں تو بس ان کی اتباع میں بیٹھ گیا تھا جا کے. اس حد تک متبع سنت. تو آپ سے روایت ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑھی اس طرح سے آپ پکڑتے تھے، نیچے سے ایسے کاٹتی تینوں طرف سے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک اس سے یعنی ایک مٹھی سے چاول برابر بھی کم کرنا، کتروانا، منڈوانا حرام ہے. اب حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی، حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اور چور کٹ مت رکھو، داڑھی رکھو تو پوری رکھو. یہ کیا اتنی سی کر لی ادھر سے، کہ ادھر سے اتنی سی کر لی، فرماتے تھے تو چور کٹ ہے، دیکھ کے آدمی لگتا ہے کچھ لے کے بھاگے گا بھی. اب مرد تو یہ سنت رکھ لیں، عورتیں کیا کریں بھائی؟ عورتیں کہیں کہ یہ تو بڑی عظیم سنت ہے، واجب کے درجے میں، اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا کسرا کے جب نمائندے آئے، نمائندے تو آپ نے فرمایا میں تم سے بات نہیں کروں گا، میرے نمائندے بات کریں گے، کیونکہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. تو اتنی آپ کو اذیت ہوئی ان کو دیکھ کر کے. تو کہیں کوئی خاتون جوش میں آ کے اس طرح لے کر داڑھی اگانے کی کوشش نہ کر لے، تو فرماتے تھے بھائی نہیں، دیکھو اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا، تم اپنے سر کے تاج کو داڑھی رکھوا دو، اپنے شوہر کو داڑھی رکھوا دو، بولو تم تو بالکل چھلے ہوئے آلو لگتے ہو، داڑھی مونڈ کر کے. اور گھر میں دو عورتیں رہتی ہیں، کوئی مرد تو ہو، تم بھی چکنے چپڑے میں بھی چکنی چپڑی، بھائی کوئی تو مرد ہو نا، تو تم بھی رکھو، اور بیٹے کو داڑھی رکھا دو، اور جو ہے اپنے بھائی کو داڑھی رکھا دو، کوئی لڑکی ہے بھائی کو داڑھی دکھا دے. تو فرمایا تمہیں یہ ثواب مل جائے گا ہے نا اس عظیم سنت کا. تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جب محبت ہوگی تو اگر مگر چلی جاتی، دعوے زبانی دعوے جو ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ زبانی دعوے اور الٹا پکڑ کا باز بن جاتے ہیں. عمل چاہیے، عمل چاہیے. آج کتنے ہیں جو دعوے کرتے ہیں، ارے اللہ بچا اللہ، اللہ کی پناہ زبان پہ لاتے ہوئے لانے کو دل نہیں چاہتا، کہتے ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم ایسا کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا دیدہ دلیری ہے اللہ کی پناہ. ارے بھائی وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کرام کی جماعت منتخب جماعت تھی، جیسے انبیاء کرام منتخب ہیں ایسے صحابہ کرام منتخب لوگ تھے. ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے ایک بزرگ کا، کہ وہ انہیں بڑا زوم تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ علیہ السلام سے بڑی محبت، بلکہ یہ تھا کہ شاید میں صحابہ سے بھی اوپر زیادہ محبت کرتا ہوں. تو ان کی اصلاح کے لیے ایک خواب آیا، خواب آیا کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بگھی پہ، بگھی جس میں آگے گھوڑے لگے ہوتے ہیں، تو اس پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو ہے چاروں خلفائے راشدین چاروں صحابہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اتنے میں ایک نیچان آ جاتی اترائی، اور وہ جو بھی جانور ہے گھوڑا یا جو بھی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اب وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے نا. وہ بگی نیچے تیزی کی طرف تیزی سے جا رہی، جب ڈھلوان آتا ہے تو بھائی تیزی سے جاتی نا، ویل لگے پہیے لگے، تو یہ بھی اس گاڑی میں تھے یہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا کیا، چھلانگ لگائی اور جلدی سے چار پتھر تلاش کیے کہ اس پہیوں کے نیچے وہ چار پتھر لگائیں، تو جتنی دیر میں یہ چار پتھر لے کر کے آئے اتنی دیر میں وہ چار صحابہ جو تھے وہ چاروں پہیوں کے آگے وہ خود لگے ہوئے تھے، وہ کود کر کے ہر ایک صحابی ایک پہیے کو روک کر کھڑا ہو گیا، چاروں خلفاء راشدین، بس آنکھ کھل گئی، ذہن صاف ہو گیا، تم تو پتھر ہی تلاش کرتے رہو بھیاں، کام کرنے والے تو کام کر گئے، انہوں نے تو 70 صحابہ نے ایسے جان دے دی آپ کے حکم پہ، اور تم ہوتے تو اگر مگر کرتے رہتے کہ میں اگر چلا گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ بچائے اللہ بچائے، دعوے کرنے سے عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، اپنی زندگی کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچوں میں ڈھالیں، سب سے پہلے ظاہر ہمارا سر سے لے کے پیر تک، ظاہر کو بنائیں، جو مسنون طریقہ ہے بال کا مسنون طریقہ اس کو اختیار کیے جائیں، انگریزی بال نہ رکھے جائیں، ایک طرف سے چھوٹے ایک طرف سے بڑے، آج کل تو پتہ نہیں کتنے قسم کے کٹ ہیں، تو یہ فلاں کٹ اور فلاں کٹ یہ نہیں چلے گا، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کا طریقہ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، حضور کے طریقے سے ہٹ کے بال مناسب نہیں ہے، یا تو بالکل بال صاف یا برابر اور یا زلفیں، زلفوں کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے اس سے جو ہے وہ ہر وقت آدمی حسن و جمال میں لگا رہتا ہے، ہر وقت بس اپنے زلفیں صحیح کر رہا ہے، حسین بن رہا ہے، لا مالا جب حسین بنے گا تو دوسری طرف کے جو ہیں وہ دیکھیں گے اسے اور یہ بھی متوجہ ہوگا ان کی طرف، تو بچت اس میں فرماتے تھے کہ بچت اس میں ہے کہ سر صاف رکھے، اس میں بڑی راحت ہے، اور اگر رکھنا ہے تو برابر رکھنے بال ہر طرف سے برابر رکھ، تو یہ سر کا حکم، داڑھی کا حکم بتلا دیا، مونچھیں اول درجہ بالکل صاف، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے وہ جو ہے صاف کرتے تھے کہ کھال نظر آتی تھی، اور فرماتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، اور تیسرا ظاہر ٹخنے کھلے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، حدیث شریف واضح کہ جو حصہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکے گا جہنم میں جلے گا، تو فرمایا کہ یہ جہنم کی جو وعید ہے یہ گناہ کبیرہ پہ آتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اہتمام سے ٹخنے سے اوپر اوپر رکھیں، اور لباس ایسا پہنے کہ چست نہ ہو، کپڑے پہن کر بھی معلوم ہو کہ جسم کے اعضا نمایاں ہو رہے ہیں، ساخت نمایاں ہو رہی ہے، ایسے کپڑے نہیں، ڈھیلے ڈھالا لباس ہے نا کہ جس کو اعضا نمایاں نہ ہو، اگر کسی کو کوئی ویسا لباس پہننے کی ضرورت ہے جیسے عموماً فیکٹریوں میں کارخانوں میں وہ ایک یونیفارم بنا دیتے ہیں تو وہ ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے ورک شاپ میں جیسے، اور عام حالت میں تو سنت کے مطابق پہن لے، جبہ پہن لے، کرتا پہن لے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ظاہر ہو گیا ہمارا، خاتون کے لیے حجاب ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن، یہ اس کا پورا، اب اس کے احکامات اور الگ ہیں کہ ہاتھ کھول سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا ہے کہ سب سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل حجاب میں رکھے، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلے، ہمارے اماؤں کا اسوہ کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کا طریقہ کیا تھا بھائی، اس کو سامنے رکھے کہ کتنا ان کے اندر اس کا اہتمام تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا اہتمام تھا پردے کا، کہ انتقال کے وقت جو ہے وہ پریشان تھیں، اور فرمایا کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا، وصیت فرمائی تھی. اور ان کے حبشن باندی نے بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک گہوارہ سا بنا دیا جاتا ہے، فکر مند تھی کہ کپڑا ڈلے گا جسم کے اوپر تو جسم کی حیات نمایاں ہوگی، آدمی موٹا ہے پتلا ہے کیا اس کی جسہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، آپ کو پریشانی تھی. اس نے کہا ہمارے علاقوں میں ایک گہوارہ سا بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر سے کپڑا ڈال دیتے ہیں. خوش ہو گئی، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا اندر کیا جسامت کا آدمی ہے، خوش ہو. اس اسوے کو سامنے رکھے. اور یہ تو ہو گیا ظاہر، اور باطن یہ ہے، ظاہر تو جلدی بن جاتا ہے، باطن میں وقت لگتا ہے، باطن جو ہے زیادہ محنت طلب ہے. یہ مانگتا ہے مشق، یہ مانگتا ہے کسی کی سرپرستی جو نفس کی چالوں سے بچائے، نفس کے حملوں سے بچائے. تحمل کیسے پیدا کرنا ہے، اف و ذرگرد کیسے آئے گا، کبر کیسے جائے گا، اخلاق کیسے اچھے ہوں گے کہ بردباری آ جائے اور آدمی ضبط کر جائے، یہ چیزیں کیسے آئیں گی، اس کے لیے محنت ہے یہ. لیکن اللہ کے یہاں یہی فرمایا کہ تم میں پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ آئے اور پی جائے. غصہ نہ آنا کو نہیں فرمایا کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ ایک انسان کی طبعی صفت ہے، لیکن اس کو ضبط کر جانا یہ ہے اس کا جو اصلاح ہے، جو صفت ہے وہ یہ کہ ضبط کر گیا. والکاظم من الغیظ، جو اپنے غصوں کو ضبط کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وضو فرما رہے ہیں، خادم سے لوٹا گر گیا ہاتھ سے گرم پانی، تو گھور کے دیکھا ناراض ہو گئے، اس نے یہی پڑھا والکاظم من الغیظ، انہوں نے کہا جا معاف کیا تھی. والعافین عن الناس، پہلے فرمایا کہ ٹھنڈے ہو گئے، دوسری دفعہ میں جا معاف کیا، واللہ یحب المحسنین، کہا جا تجھے آزاد کیا، احسان کر دیا تیرے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ، ہمارے اکابر اسی کو لیے ہوئے تھے. یہ جو کہتے ہیں صحبت میں آؤ، بزرگوں کی باتیں سنو، ان کے پاس بیٹھو، کیا صحبت سے یہ چیزیں آتی. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے لکھا کہ حضرت مجھے غصہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کانپور میں انوار بک ڈپو کے، وہ نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، وہ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کروں. تو انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا، جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. کچھ دنوں بعد علاج ہو گیا، ضبط نفس آ گیا. حضرت کو لکھا کہ الحمدللہ حضرت ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ضبط نفس آ گیا. وہ جو ہے بہت متحمل مزاج آدمی تھے، تو حضرت نے علاج فرمایا، بس جا کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. وہاں جب معاملات دیکھے کہ کیسے کیسے معاملات آتے ہیں اور یہ ضبط کرتے، اپنی زبان خراب نہیں کرتے، تو ان کے در بھی آ گئے. غالباً سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مہمان آ گیا رات میں کسی وقت، تو انہوں نے اپنے خادم کو آواز دی پانی لانے کے لیے، وہ نہیں آیا، پھر دوسری آواز دی نہیں آیا، تیسری مرتبہ خود اٹھے اور جا کر کے پانی لے آئے. اس کے بعد پھر وہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کام ہو گیا. تو مہمان جو تھا وہ بڑا حیران، کہنے لگا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے آپ جو ہے آپ کا نام ہے شہرا ہے، اتنی آپ نے فتوحات آپ کی ہیں، اور آپ کا خادم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کی تین آوازوں بھی نہیں آیا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو، یہ پانی لانے سے پہلے میرا نام کیا تھا؟ کہا جی محمود تھا. اور پانی لے کے آنے کے بعد کیا ہے؟ کہا آپ کا اب بھی محمود ہے. فرمایا کہ میں پہلے بھی محمود تھا اب بھی محمود ہوں. اور دوسری بات کہ میں اس کو چاہتا تو بری طرح سے ڈانٹتا, بری طرح سے ڈپٹتا, لیکن میں اپنے اخلاق کیوں خراب کروں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے نا کم و بیش, تو آپ کا حسبہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا. 10 سال کے عرصے میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی. کیا اس دوران میں ناگواریاں نہیں آئی ہوں گی؟ بولے بھائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا پیارا, اتنا معاف کرنے والے, اتنے ضبط کرنے والے. ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے, غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی ناگواری کی, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرتا ہوں. فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرتا تو مجھے شک تھا کہ جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا محمد الیاس کہ ایک دن وہ اپنے کسی خادم کو ڈانٹ رہے تھے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں تشریف فرما تھے, بانی جماعت تبلیغ, ہمارے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف دیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے مجدد تبلیغ, مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا نام رکھا تھا مجدد تبلیغ. تو وہ چچا تھے, یہ بھتیجے تھے, حضرت شیخ مولانا زکریا بھتیجے تھے, تو وہ اپنے کسی خادم کو ڈانٹ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی جانے دو, کہ حضرت میں اس کی کتنی بھگتوں, یہ اتنی غلطی کرتا ہے, ہر مرتبہ یہی حرکت کرتا ہے, میں اس کی کتنی بھگتوں؟ تو فرمایا کہ آخرت میں اپنی جتنی بھگتوانی ہے اتنی بھگت لو. اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی, آخرت میں اپنی جتنی بھگتوانی ہے اتنی بھگت لو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے, یہی ہمارے اکابر نے لیا, اس پہ اپنے آپ کو لے کر کے آئے. درگزر کرنا, معاف کرنا, یہی اصلاح ہے, اسی کو اصلاح نفس کہتے ہیں. اور یہی سمجھیے کہ انسانیت ہے, یہی مومن پن ہے, یہی قرب الہی کا پتہ دیتی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے فارمولے دے گئے عمل کرنے کی, یاد رکھنے میں بھی آسان, سنبھالنا آسان, اور وقت پہ اس کو دوہرا لینا آسان. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے معاشرے کا, اچھے خاصے نمازی, اچھے خاصے حاجی, اچھے خاصے دیندار, لیکن ضبط نفس نہیں ہے, زبان ذرا سی دیر میں بالکل قابو سے باہر ہے نا, آل فال نکلنا شروع ہو گیا, ذرا سی کوئی بات ایک دم زبان آؤٹ. حیرت ہو جاتی ہے دیکھ کے آدمی کو کہ اتنی بری زبان, اتنی گندی زبان. اللہ بچائے, اللہ بچائے. تو آدمی کی شرافت کا, آدمی کی کہنا چاہیے تربیت کا پتہ اس کی زبان دیتی ہے, اس کا متحملانہ مزاج دیتا ہے. اسی پہ محنت کرائی ہے اکابر نے, اور اسی کو مومن کی معراج فرمایا ہے کہ اس پہ جتنا قابو پاؤ گے اتنے تم ہوگا. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی برا برا کہہ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوا, آپ نے کہنا شروع کر دیا, جواب دینا شروع کر دیا ابو بکر صدیق نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ وہاں تشریف فرما رہے, مسکراتے رہے, اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ آگے بڑھ گئے. فرمایا جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا، جب تم نے اپنا بدلہ خود لینا شروع کر دیا، تو فرشتہ چلا گیا، بس میں بھی ہٹ گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا سکھلایا، کیا فارمولا دیا؟ تعامل و تحمل، تعامل و تحمل. کوئی معاملہ پیش آئے معاشرے میں، کہیں پر بھی، کاروبار میں، دفتر میں، راستے میں، سڑک پر، بس میں، گاڑی چلاتے ہوئے، ٹرین پہ، ہوائی جہاز میں، وغیرہ وغیرہ، کہیں پر بھی، فرمایا تعامل و تحمل سے کام لو. کوئی بات بولنے سے پہلے تھوڑا سا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھٹک جاؤ تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر بات کرو، بے دھڑک مت کر دو. انشاءاللہ تعالی غلط بات نہیں نکلے گی. اس کی مشق کرو، اس کی پریکٹس کرو، تو زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا. یہ جو زبان آفات ہے، آفات کا کیا ہے، مجموعہ ہے، جہاں نیکیوں کا مجموعہ ہے وہاں اس کا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جب امتثالی امر سمجھایا ہے، امتثال کہنا چاہیے، کہ جو ہے صبح جب ہوتی ہے تو سارے جو ہیں وہ اعضا اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ بھائی صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہماری خیر، اور تو اگر صحیح نہیں رہی تو تو جا کے 32 گارڈ کے بیچ میں چلی جائے گی، ہے نا، اور ہمارا جسم جو ہے کٹ جائے گا، تیرا تو کچھ نہیں ہونے کا، اور تو ہے بھی بغیر ہڈی کے، ٹوٹ سی ہے تو ہماری ہڈیاں ٹوٹیں گی، ہاتھ کی، پیر کی، پسلی کی. تو یہ زبان وہ چیز ہے جو آدمی کو، کسی نے کہا کیا خوب کہا، کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ تھوک دیے جاؤ، اور نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ ہڑپ کر جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفیر آیا، تو آپ درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تو اس نے پوچھا کسی صحابی سے کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں آپ کے، کیا وہ لیٹے ہوئے ہمارے، اینٹ نیچے، سر کے نیچے اینٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. تو یہ بادشاہ کام گیا ہو، دیکھ روب سے، ہیبت سے، کہ یہ کیسے بادشاہ ہوئی، سر کوئی گارڈ نہ کچھ. تو پھر اس نے کہا، پوچھا کہ آپ کے کیسے بادشاہ ہیں؟ کہا بھائی ہمارے بادشاہ وہ بادشاہ ہیں کہ نہ یہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ یہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، نہ یہ کسی کو دھوکہ دیتے اور نہ یہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. دو جملے میں ان کے کامل ہونے کی نشانی بیان کر دی، دھوکہ نہ دینے کا مقصد کہ کامل الایمان ہے، کامل الایمان کہ دھوکہ نہیں دیتے. بادشاہ عموماً کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں نا بھائی، دوسرے بادشاہ کو دھوکہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں. تو ایک تو بھی، اور دوسرا دھوکہ نہیں کھاتے، کوئی آ جائے بڑے سے بڑے، دھوکہ نہیں کھاتے. یہ آپ کے کامل العقل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے اتنا فہم دیا، اتنی فراست دی، اتنی وہ دی کہ کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ ساری باتیں یہ سکھلاتی ہیں کہ بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں مبتلا مت کرو، معاملات صاف رکھو، معاملات کی صفائی ضروری ہے. کسی سے معاملہ کریں، مسنون عمل لکھ پڑھ کے کریں. آج ہم اعتماد میں کسی سے پارٹنرشپ ہو رہی ہے مثلا، بڑا دوستی ہوتی ہے اس وقت جب شروع ہوتا ہے کام کوئی بھی، بڑی دوستی ہوتی ہے، بڑا اعتماد کرتے ہیں. ارے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کی بات ہے بھائی، یہ تو بالکل میرا جگری یار ہے اور فلاں ہے، دھماکہ ہے. اور بعد میں صاحب تو کون میں کون، یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ وہ معاملات سیکھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح لکھو، پڑھو، فرمایا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے سے کے ساتھ رہو بھائیوں کی طرح، اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح. بھائی سے بھی جب معاملہ ہو تو اجنبی کی طرح کرو، ہر چیز لکھ پڑھ کے، گواہ ساتھ ہونا چاہیے، اس پہ دو آدمی گواہ ہیں اور جو ہے معاملہ ہو رہا ہے، نہیں تو بعد میں بڑے مناقشے ہوتے ہیں، بڑی نفرتیں ہوتی ہیں، بڑی رنجشیں ہوتی ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، یا کاروبار شروع کرایا، والد صاحب نے کاروبار کیا، دکان کھول لی، بڑا بیٹا بیٹھنے لگ گیا، کچھ دن بعد دوسرا بھی آ گیا، اب کام چل رہا ہے، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وقت پورا ہو گیا، اب پیچھے جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، ہے نا؟ والد کی غلطی، والد کو اپنے حیات میں طے کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ یہ اس کاروبار کی حیثیت یہ ہے، یہ کاروبار بھائی میرا ہے، اس میں اتنے حصے میرے، تمہارا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ایک وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، تو بعد میں کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی دنگا نہیں ہوتا، محبت کی محبت باقی رہتی۔ یہ سارے معاملات خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو دینی تعلیمات ہیں اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ معاملات کا بہت بڑا حصہ ہے دین میں، عبادات تو پھر تھوڑی ہیں، اور یہی حضور کا اسوہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی سارے دین کے شعبوں پر عمل ہونا چاہیے، دین کے یہ سارے شعبے ہیں، معاشرت، معاملات، اخلاق، عقائد، عبادات، یہ اتنے شعبے ہیں دین کے۔ تم نے سمجھ لیا عبادات، صرف عبادت کو لے کر کے سمجھتے ہو، بس ہو گیا ہمارا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل نہیں۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے مسائل سیکھنے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا حکم تھا کہ جس کو کاروبار کے مسائل نہ آتے ہوں اس کو اجازت نہیں تھی کاروبار کرنے کی۔ جی ہاں، عجیب عجیب باتیں بھائی ان کی۔ ایک قوم نے کوئی ایک پیشہ اختیار کر لیا، آپ کو پتا چلا کہ فلاں قوم ہے جو یہ پیشہ فلاں قوم کر رہی ہے صرف، آپ نے اس کی ممانعت فرما دی، جس کو آج کے زبان میں کہتے ہیں مونوپولی، یہ تو اس قوم کی مونوپولی ہو گئی۔ آج کہتے ہیں نا بھنگی ہمارے اسٹرائک ہے بھائی، اب سارے بیٹھے ہوئے گٹر بند کر دیے، کیا جی وہ اسٹرائک ہے ان کی، اب وہ کہنے کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، چھوٹا طبقہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن سب کا پکانا بند کر دیا تو سارے مجبور ہو گئے۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ اس قوم کی مونوپولی ہو جائے گی، آپ نے وہ مونوپولی ختم کروائی کہ نہیں، اس پیشے پہ صرف فلاں قوم کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا ہولڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی تدبر، یہ تھی بصارت اور بصیرت۔ تو یہ سب کچھ دین ہے، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، سارے شعبوں کو پہ محیط ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، انسان کی پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی زندگی، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، سال کے جتنے بھی موسم ہیں، تمام موسموں میں جو بھی احکامات ہیں، سردی، گرمی وغیرہ وغیرہ، سب پہ آپ کا اسوہ محیط ہے۔ ہر چیز کے احکامات ملیں گے، ہر چیز کے جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ کامل طریقہ ملے گا آپ کے اسوہ میں۔ ہمارے شیخ نے بقول، آپ کا ہر طریقہ کیا ہے؟ اصل ہے، اکمل ہے، اجمل ہے۔ آسان اس سے نہیں ملے گا، اصل، اکمل، کامل نہیں ملے گا اس سے، اجمل، خوبصورت نہیں ملے گا اس سے، تلاش کر لو۔ بس سیدھے سیدھے آنکھ بند کر کے ہر چیز میں دیکھنے لگ جائیں، بھائی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ متبع سنت جو لوگ ہیں، جنہوں نے عجیب عجیب مثالیں ہیں ان کی، عجیب عجیب واقعات، کھانا کھانے کا طریقہ، ایک بزرگ کا واقعہ سنا کہ خربوزہ لایا گیا ان کے پاس، انہیں پوچھا بھائی خربوزہ کسی کو معلوم ہے، اس کو کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا میں کیسے کھاؤں گی؟ بعض لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ سمجھ میں آتی ہے؟ تو انہوں نے صحیح استعمال کیا. روٹی کھانے کا تو طریقہ بتایا نا، تین انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے، یہ انگوٹھا یہ اور یہ دو انگلیاں، یہ تین انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں استعمال ہوتی تھی. اکڑو بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے تین طریقے تھے، اکڑو دو زانو اور ایک ٹانگ بچھا کے ایک ٹانگ کھڑا کر، یہ تین طریقے. اس طرح سے کھانا کھانے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا، کوئی ایسی چیز ہے کھجور ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے چھوا رہے ہیں اس کو کھانا کھانے کا ایک طریقہ. تو یہ ساری چیزیں ہر باب جو ہے سمجھیے کہ موجود ہے. پہننے اوڑھنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے جوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سواری تھی، تو شوق کی بات ہے اپنے اپنے کہ بھائی آدمی یہ جو ہے معلومات لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اوقات گزارے، اوقات کیسے گزارتے تھے آپ، صبح سے لے کے رات تک کے اوقات کیسے گزرتے تھے آپ. بھائی آج ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ صبح سے لے کے رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کیسے گزرتے تھے؟ آپ علیہ السلام تہجد میں بیدار ہوتے تھے، اس کے بعد کبھی دوبارہ لیٹ گئے فجر کے قریب، اور پھر جب فجر کی اذان ہوئی تو پھر اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد صحابہ سے گفتگو فرمایا، کسی نے خواب دیکھا تو خواب سنا اصحاب کے ساتھ. اس کے بعد پھر جب گھر تشریف لاتے تھے تقریباً چاش کے وقت، تو گھر میں کچھ جو بھی ہوا نوش فرمایا، تھوڑا قلولا فرمایا، پھر زہر کے لیے تشریف. یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، جنہیں تکوینی طور پر بھی 63 سال کی عمر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو مقام پایا وہ سارا سنت ہی کے اوپر پایا، اتنے متبع سنت تھے. فرمایا میں نے چاروں سلسلوں کے اذکار کیے، چاروں سلسلوں کی خلافتیں ملی، یعنی چاروں سلسلے کے مشائخ سے استفادہ کیا، اس کے اذکار کیے، مجاہدہ کیا، اور اس کے بعد بہت جب غور و فکر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان طریقہ کیا، سہل طریقہ کیا، تو فرمایا کہ سنت سے زیادہ سہل طریقہ، آسان طریقہ نہیں تھا. اور وہ یہی جس کو ہمارے شیخ نے سکھایا کہ یہ ناپ ہے بھائی، ایسا سی دو، بس یہ ناپ ہے ایسا سی دو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں مفصل اسوہ کی کتاب ہے، مسنون کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس وقت یہ کتاب آپ نے مکمل فرمائی تھی تو آپ نے اپنے خاص ایک صاحب کو مدینہ طیبہ بھیجا، آپ میں ہمت سکت نہیں تھی، کمزور ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ دربار میں پیش کر کے پہلے قبول کروانا وہاں، جب وہاں سے قبول ہوگا پھر میں اس کو آگے شائع کراؤں گا. وہاں بھجوا کر اس کو پہلے قبول فرمایا، جب وہاں سے قبول ہوا پھر فرمایا ارشاد کی. تو بعض لوگوں نے اس کو شائع کر کے ایسے فری تقسیم کی تھی جب یہ کتاب آئی تھی، بازاروں میں اور بسوں میں اور ادھر ادھر ایسے تقسیم ہوئی تھی، اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی. آج تو شاید کم لوگ اس کا نام جانتے ہیں، لیکن سنت سیکھنے کے لیے اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کسی کو مختصر دیکھنی ہے تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سنت. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب محتاج ہیں کہنے والا، خاص طور پر ہمیں سچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ، اور آپ کے طریقوں پر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کا ثواب بھی سن لیجیے. فرمایا فساد کے زمانے میں ایک سنت جو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا اجر پائے گا. مفہوم 100 شہیدوں کا اجر پائے گا ایک ایک سنت کے اوپر. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اب کرتے کرتے عادی ہو گئے ہم. شروع میں عادت نہیں تھی کسی سنت کی، مثلا بیٹھ کے پانی پینے کی سنت کی عادت نہیں تھی، لیکن کیا ہوا اب عادی ہو گئے. تو یہ عادت بن گئی. حضرت ڈاکٹر صاحب کے واقعہ سنا کہ کسی تقریب میں کسی ایسی مجلس میں پانی لیا انہوں نے، اور وہ کپڑے وپڑے سمیٹ کے نیچے بیٹھ کے پی لیا. کسی نے کہا پی لیتے ہیں اتنی محنت، اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا کہ ہاں بھائی عادت ہو گئی. جن کو سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ بھائی مسنون ہے. اور آج کل تو جدید زمانہ ہے، ہر چیز کی حکمتیں خوب بیان ہو رہی ہیں. سائنس والے ہر چیز کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں، بیٹھ کے پانی پینے میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدے. وہ فائدے اپنی جگہ پہ، ہم نے تو سنت سمجھے کرنا ہے. پانی دیکھ کے پینا، اس کے کتنے واقعات لوگ سنا رہے ہیں کہ دیکھ کے پینے سے بچت ہو گئی، اس میں کچھ کیڑا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، اگر وہ رات کو بتی جلا کے نہیں دیکھتے ویسے پی لیتے تو بتی جلا کے دیکھ لی تو نظر آ گیا تو بچت ہو گئی. تو یہ مستقل ایک سنت ہے کہ اس پانی کو دیکھ کے پینا. تو 100 شہیدوں کا اجر پائے گا ہر سنت کے اوپر، ہے نا. یہ استحضار اگر ہو جائے تو پھر شوق بڑھ جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام انت السلام تبارک تا یا ذل جلال والاکرام. اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کی جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ حضور کا سچا عاشق بنا دیجئے. یا اللہ حضور کا سچا عاشق بنا دیجئے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین پر چلنا سہل و آسان فرما دے. یا اللہ دین پر چلنا سہل و آسان فرما دے. یا اللہ ہم سب کی جملہ حاجات کا تکفل فرمائیے. ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ پورے عالم کے اوپر رحم فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کے حالت پر رحم فرما دیجئے. تمام مسلمانوں کی جان و مال سے تابو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. کفار کو ہدایت عطا فرما دیجئے، انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ، اور جن کے رسم پہ ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے. یا اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرما دیجئے. ہمارے جملہ مرحومین کی، اساتذہ مشائق کی، والدین کی، اعزاز و اقربا کی، یا اللہ سب جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ہمارا خاتمہ یا اللہ بالخیر فرمائیے، برے انجام سے بچائیے، سوئے خاتمے سے بچائیے. یا اللہ عمر میں برکت فرما، جان میں، مال میں، آل اولاد میں برکت فرما. یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کچھ کام لے لیجئے. یا اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کا دین بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ خاص فضل فرمائیے، عافیت والا عملہ فرمائیے، میرے ہر طرح کی ابتلاء و آزمائش سے حفاظت فرمائیے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما. یا اللہ ان کی شفقتیں، محبتیں اور فیض عطا فرما. ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ناکامی سے بچائیے، پشیمانی سے بچائیے، پریشانی سے بچائیے، فتنوں سے بچائیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.